دو عجب چودہ سو اکیس ہجری مطابق 29 ستمبر سن 2000 عیسوی سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقول التی هی احسن إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم جب الف پر وہ جزم کی علامت ہو تو وہ حمزہ اصل میں ہوتا ہے تو وہاں پہ جھٹکا ہوتا ہے جھٹکا این یشا پڑھا جائے گا این یشا ربکم اعلم بکم این یشا یرحمکم او این یشا یعذبکم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
إلى رب بهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا
قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا
كان ذلك في الكتاب مسطورا
كان ذلك في الكتاب مسطورا
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون
وما منعنا
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن
إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن
ونخففهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا
ونخففهم فما يزيدهم إلا
طغيانا
كبيرا
صدق الله العظيم
صدق الله العظيم
اس کے پہلے والے رکوع میں حشر بعد الموت کے تعلق سے کچھ تھوڑی گفتگو ہوئی تو بہت سارے مضامین اس میں بیان فرمائے گئے تھے آج کی یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 53 ہے اس کا تاریخی پس منظر ملاحظہ فرمائیے. اس میں ایک نفسیاتی بحث کیا ہے قرآن نے. اصولی بات ہے کہ اگر آدمی کسی بھی توہین کرے, کسی کو الٹا سیدھا بولے, تو سامنے کا بہرحال جھٹلا جائے گا, کچھ الٹی سیدھی بول دے گا. آدمی کی ماہیت و حقیقت میں اللہ تعالی نے اس کی غیرت اور خودی کا کچھ عنصر رکھا ہے. وہ خودی اور وہ غیرت اگر مر جائے تو پھر آدمی کے اس سے رخصت ہو جاتی ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ اولیاء کاملین کے اندر نہیں ہوتی, سب کے اندر وہ غیرت ہوتی ہے. حدیث پاک کا واقعہ لگاؤ میں لائیں گے. ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے, حضور موجود ہیں. دیر تک صدیق اکبر برداشت کرتے ہیں, آخر سابق ہے بول پڑے. جب بول پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. ناراض ہو کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ وہ اتنی دیر سے مجھ کو کسی بھی بول رہا تھا, آپ کو نہیں کہہ رہے, مسکرا رہے تھے بلکہ, اور میں نے بول دیا تو آپ ناراض ہو کر کے چلے جا رہے ہیں. پوری حدیث کریں تو اس وقت بتاؤ کیا ہے. حضور نے فرمایا ہاں, جب آپ نماز وہاں پڑھیں, وہاں پڑھیں نماز آپ ادھر پڑھیں, وہ راستہ کاہے روک لیتے ہیں, ادھر پڑھیں, بالکل پوری جگہ خالی پڑی ہوئی. حضور نے فرمایا ہاں, جب وہ بول رہا تھا تم چپ تھے تو تیرا جواب جبریل امین دے رہے تھے, اور جب تم بول پڑے تو جبریل چلے گئے, شیطان بیچ میں آ گیا, مجھ کو غصہ آ گیا. ہے نا, یہ حدیث مکمل کی. حدیث کی جو گہرائی ہے, جو عنصر ہے وہ سوچنے کے بعد, وہ یہ کہ صدیق اکبر جیسی عظیم شخصیت کا مالک بھی ان کے اندر خودی اور غیرت ہے, جبھی تو بول پڑے, ورنہ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اور تم سامنے بیٹھے ذرا بہت مزہ آتا ہے, ہاں کچھ بات کہنے کا کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک غیرت, ایک خودی رکھی ہے, وہی دراصل اس کو ڈیفینس کرتی ہے, مدافعات کرتی ہے. اگر وہ خودی ختم ہو جائے, وہ غیرت ختم ہو جائے, تو اپنے مدافعات, اپنا ڈیفینس ہاتھ میں نہ کر سکے. شروع دور میں ہوتا کیا تھا, اسلام جب بھی ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا, ظاہر سی بات ہے مشرکین مکہ, کفار مکہ, ان کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ راستہ چلنا دشوار کر دیا, جہاں کسی کو دیکھتے بس کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بولتے تھے, تو کچھ لوگ تو برداشت کر کے نکل جاتے تھے, کچھ لوگ الٹا جواب دیتے تھے. یہ کب کی بات ہے, جب تک آیت جہاد نہیں اتری ہے, جہاد کا حکم نہیں ہوا ہے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام مسلمانوں کو صبر و تلقین کی کیسی روش اپنانے کے لیے ارشاد فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب اپنے ماننے والوں کو, میرے محبوب ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ان کا جواب اسی انداز میں نہ دیا کر جیسے وہ بولتے, وہ تو الٹی سیدھی بولیں گے تو اس کا جواب یہ الٹا سیدھا نہ دیا کر, بلکہ اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ اس کا جواب بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ, بڑے اچھے پولائٹلی دیں. جانتے اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے سنگ دل نرم دل بن جائیں گے اور وہ اسلام قبول کر لیں.
وقل لعبادی یقول الذی هی احسن. یہ رسول آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جب وہ بات کہیں تو احسن طریقے سے کہیں, جو بہت اچھا طریقہ ہے, بہت ہی نرم خوئی سے بات کریں وہ. اسی کو قرآن مقدس میں سورہ نحل شریف کے اندر فرمایا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, اپنے رب کے راستے آپ لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کوئی نے الٹا سیدھا کہے تو اس کا الٹا سیدھا جواب نہ دیا کرے بلکہ بہتر جواب دیا کرے. ان الشیطان ینزغ بینہم نزغ, لڑائی جھگڑا کرانا. شیطان تو چاہتا ہے کہ آپس میں فساد ڈالے, لڑائی جھگڑا کرائے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, شیطان تو بے شک دشمنوں انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ, اور جب ٹکراؤ گے تو تمہاری پروگرس خود بخود ختم ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں نفسیات اسلام کی کتنی عظیم ہے. اپنی انرجی کو آپ غلط روپ میں, غلط پہلو میں استعمال نہ کریں. اگر وہ غلط طریقے سے بیان کچھ کہہ رہا ہے, اگر جواب دینا چاہتے تو اچھا جواب دے دیجیے, یا پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کان بچا کر کے گزر جائے. یہ اصول دیا قرآن نے, قرآن نے طریقہ بتایا. لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک آیت جہاد نہیں اتری ہے, مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اس وقت اسلام ابھی بلو بہت کمزور ہے, ابتدائی دور میں ہے. مسلمان کو ابھی جہاد کرنے کی, جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے. اس وقت تک انہیں حکم تھا کہ تم خاموش رہو, خاموشی اختیار کرو. صحابہ کرام اس پر عمل کیا, اور اس کے بعد پھر جب آیت جہاد نازل ہو گئی, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. سختی کیجئے, آیت کریمہ اتری. اور پھر اس کے بعد مزید حکم دیا گیا, وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, انہیں جہاں پاؤ وہیں مارو, قتل کر دو ان کو. یاد رکھو مجھے دیا گیا. اس مفہوم کو لے کر کے مستشرقین اسلام کے خلاف بڑا فتح بنتا ہے. اسلام تو ہاں ہندو تو سب اسی میں شامل ہیں, اسلام کے مسلمان کے علاوہ سب شامل ہیں. اسلام تو چار ہجرت کا مذہب ہے. اسلام قتل کا حکم دیتا ہے. اسلام جو ہے وہ لوگوں پر جبر کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور جس کی معلومات صفر ہوتی ہے وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس کو اپنا ڈیفنس کر سکے. آپ تصدی آراز کا رسالہ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک حدیث بھیجے گا آپ سامنے سے گزری, میں تو چونک اٹھا پڑھ کر کے پہلی بتوا دیجیے. سنے آپ لوگ مقبول حدیث کے حضور فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو علم دین کے حصول میں ہو اور موت اس کو آ جائے تو نبی کے درجے کے برابر ہے سوائے وحی کے, یعنی اس کو وحی خالی نہیں آتی ہے لیکن برداشت میں, حصول علم کے درجات میں اللہ تعالیٰ اس کو نبی کے مقابلے کھڑا کر دیا. اتنا عظمت, اتنی برتری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس اوپر, حصول علم کا حاصل کر. اب علم نہیں تو سمجھتے صاحب عقیز صاحب تو جاہلیت کا مذہب ہے, لیکن میرے بھائی اس کو سوچیے آپ, ذرا سا غور کریں کہ اسلام نے کس ماحول میں یہ کہا ہے کہ یا ایها النبی جاہد الکفار اور برائت اللہ مغلوز علیہم یا مقتلوہم حیث تفتو، اے نبی اب منافقوں کافروں سے جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے، اور دوسری آیت کریمہ میں جہاں پاؤں ان کو قتل کرو، کس ماحول نکاح میں تو دیکھیے آپ، میں کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، آپ پڑوسی ہے روز آپ کے گھر میں گندگی پھینکتا ہے، کبھی آتا ہے دیوار کی گٹی کاٹ دیتا ہے، کبھی آپ کا دروازہ توڑ دیتا ہے، کبھی آپ کے بچے کو مارنا شروع کر دیتا ہے، کبھی آپ کے گھر کی اینٹیں اکھاڑ دیتا ہے، کبھی کچھ توڑ دیتا ہے، کبھی آڑی کا شیشہ توڑ دیتا ہے، اگر اس صورت میں وہ شخص برداشت کر جان سے اس پر تانا کہہ دیا جائے گا، بزدل ہے، نامرد ہے، زنخا ہے، اس کو اتنی بھی غیرت نہیں کہ اتنا تکلیف پہنچا رہا ہے بھی جو کچھ کر رہا ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ قصید نور مغلوب رسول اللہ الکرمی، عربی کا شاید شعر ہے، قصید نور مغلوب رسول اللہ الکرمی، اذا یئس الانسان وقال لسانه قصید نور مغلوب رسول اللہ الکرمی، جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، اور وہ زخم خوردہ بلی کی طرح سے کتے پر حملہ کر دیتی ہے، کیا مطلب؟ اب بھی اگر وہ نہیں کچھ کر رہا ہے تو جان لو کس کی غیرت مری، اس کے اندر کچھ غیرت ہے ہی نہیں، یہ بزدل ہے، نامرد ہے، زنخا ہے، کچھ کہہ دیجیے آپ، صحابہ کرام کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اب آپ دادا رہے تکلیفوں کی انتظار ہوتی ہے، ایک انداز ہو تو اس کو آدمی برداشت کرے، حضرت خباب امید کو آگ پر سنا دیا گیا، پیٹ سے اتنی چربی پگھلی کہ صاحب آگ بجھ گئی، جس کو صحابی رسول اتنی دہتی آگ پر سنا دیا گیا، اتنی چربی پگھلی کہ آگ بجھ گئی، بلال حبشی کو اتنا تکلیف پہنچائی گئی کہ چلچلاتی دھوپ میں ریت پر پتھروں پر لٹا دیتے، نیچے جلتا ہوا آگ کی طرح پتھر اڑ کے سینے پر پتھر رکھ دیتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں وہ بلال حبشی کے گردن میں رسی کر دیتے رضی اللہ تعالیٰ، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں رسی دیتے، بچے لے کے آگے چلتے، کچھ آگے چلتے، کچھ پیچھے جھنڈے لے کے مار دیتے، جیسے دس رہے کو سولی دی جانے والی تھی، رسول کریم کی شان گستاخی کرانے کا جذبہ لیا گیا کہ اگر اس جگہ تمہارے محمد ہوتے کیا اچھا ہوتا، تمہاری جان بچ جاتی، حضرت سمجھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم کیا تھا، اب ولی مسلمان حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ، ابو جہل نے آپ کی ناف کے نیزے نیچے اتنا زبردست نیزہ مارا کہ شہید ہو گئی، پر سات سال شعب ابی طالب میں محسوس کر دیا گیا، یہاں تک کہ ساتھ کھانے بھی نہیں تھی، تو آخر آدمی کب تک برداشت، اس ماحول کو لوگ نہیں جان کرتے کہ اسلام کے اوپر کوئی ایک دن ایسا رخ بھی گزرا ہے، اب اس کے بعد جب تک اسلام پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والوں کو مسلمانوں صحابہ کرام کو برداشت کرنے کا حکم دیا، برداشت کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کی وہ خودی جگی اور حکم دیا گیا کہ اب تم اپنی کمزوریوں کو اگر ظاہر کرو گے، تمہارا یہ کمزوری کا ظاہر کرنا تمہاری بڑی بڑی کمزوری بن جائے گی، لہذا آپ اپنی شوکت اسلامی کو ظاہر کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرو، ان کا پیچھا کرو، تو دنیا کا طریقہ یہی اصول ہے، آدمی کو چھوڑ دی، جانور کو لے لیجیے، جانور 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 کو لے لیجیے، آپ نے دیکھا ہوگا دو بکروں کو لڑتے ہوئے، کیوں لڑتے ہیں، ان کے اندر کون سی بہت بڑی خودی اور بڑے رتھ ہے، مگر نہیں، اللہ نے ان کے اندر بھی لڑ دی، وہ غیرت یہاں جگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس غیرت کو جگایا ہے، یہ رسول اب تک بہت برداشت کیا ہے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجیے، نرم دلی سے بات کریں، اچھی بات کریں، ہو سکتا ہے کوئی مان جائے، یہ کمزوری نہیں تمہاری ہے، ابھی یہ وقت کا تقاضا ہے سیاست کی بنیاد پر ایسا کیا جائے، اور اس کے بعد جب پھر پانی سر سے گزرا تو آیت کریمہ اتری، اب ان سے نرمی کی بات نہیں، اب گرمی کی بات کی جائے، جواب سمجھ آ گیا، جو مستشرقین کا اعتراض ہے، جو غیر ہم پر اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اور اسلام کو ایک بہت ہی خوفناک مذہب بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جواب اس کے، فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے کسی جہاد کا عنصر نہیں تھا. سب سے پہلی آیت کریمہ یہی ہوتی ہے نبی و جاہد المنافقین و منافقین, اور اس کے بعد تب جنگ بدر آئے ہوئی ہے, غزوہ بدر کبرا, غزوہ بدر صغرا اس کے پہلے ہے, اس وقت تک آیت جہاد نہیں اتری تھی. تو مگر اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو بات نرمی سے کر کے جو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہو سکتی. یہ بات بہرحال معلوم ہوگی اس سے. فَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ, اچھا ان الشیطان عند بینہم, شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ آپس میں لڑائے, اس کا تو کام ہی ہے. ان الشیطان یجری مجرى الدم, شیطان آدمی کے خون میں جیسے خون دوڑتا ہے اسے بدن میں دوڑ رہا ہے, جہاں ذرا سا موقع پاتا ہے کیا کر دیتا ہے. اسے ہوشیار رہو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ غصہ بھی یہی پکڑ کا لیا بھی نہیں. ہمارے والد ماجد مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بڑی پیاری بات تجربے کہتے, کہتے بیٹا کہیں مار کا آدمی مکھانا کا لیا دونوں کا لیا, اور مسئلہ دیکھو جہاں تم غالب آؤ مار کے آؤ, کہ نہیں غالب آئے اگر دس تم کو گھیرا تو مار تھوڑی پاؤ, مار کھا کے چلاؤ آ تو لے تو واپس. کہاں اس سے پہلے لوگ بدل, ہجرت کے بعد دونوں بھی, ہجرت کے بعد ہی دونوں بھی ہے, پہلے غزوہ بدر صغرا بھی ہے پھر غزوہ بدر کبرا بھی ہے, دونوں ہجرت کے بعد. جی 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 جی, جب تک آیت نہیں اتری اس وقت تک ان کو بہت صبر کی ترغیب کی گئی. دیجیے دیکھو یقول الذی احسن, نہیں نہیں فتح مکہ میں لڑنے نہیں آئے تھے, سوری فتح مکہ نے ہجرت کے بعد, میں غلط بولا ہجرت کے بعد, فتح مکہ نہیں ہجرت کے بعد, وہ آپ نے فتح مکہ کا ہجرت کے بعد کیا ہے, ہجرت کے بعد فتح مکہ تو بہت بات کروا دیا ہے. جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک مسلمانوں کو تلقین صبر کی گئی تھی, جب ہجرت ہو گئی اور اس کے بعد ایک زمین مل گئی, اب وہ آیت کریمہ اتری کی اے نبی اب تو آپ کچھ تو محفوظ ہیں لہٰذا آپ ٹکرائیے ان سے. تو ہجرت کے بعد غزوہ بدر کبرا سے پہلے ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی ہے جس میں کچھ سامان لے کر کے چوری کر کے بھاگے تھے کفار مکہ آئے تھے, کم تعداد تھی, جب انہوں نے کیا تو ستو وغیرہ پھینکتے ہوئے بھاگے چلے گئے. اس کو غزوہ سبیق بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, سبیق مانے ستو ہوتا ہے, ستو جانتے ہو, چلو کچھ ہے غزوہ سبیق, غزوہ بدر کبرا, غزوہ بدر صغرا جو ہے صغرا پہلے ہوئی ہے کبرا بعد میں. ربکم اعلم بکم, اعلم بکم, ہاں تمہارا رب خوب جانتا ہے, یشاء یرحمکم او یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور وہ چاہے تو تم پہ عذاب کرے, اور وما ارسلناک علیہم وکیلا, اور سیدی آیت بن ماں فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو ان پر کروڑا بنا کے نہیں بھیجا, یہ بریلی کی زبان استعمال, کروڑا مدار, آپ ان کے ذمہ دار صرف بشیر و نذیر کی حیثیت سے ہیں, آپ ان کے بشیر نذیر, آپ کو بشیر بنا کے بھیجا گیا ہے, آپ کو نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے, آپ ان کی بات کو بنائیں. رہ گئی بات یہ کہ ہدایت دینا ہدایت نہ دینا یہ میرا کام ہے, اور یہ بات فیکٹ ہے, آپ اثرات دن کے اندر رکھیں کہ ہدایت دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک ہدایت وہ ہے کہ جو منزل تک پہنچا دے, اور ہدایت وہ ہے جو راستہ دکھا دے. منزل تک پہنچانے والی ہدایت اللہ کے لیے خاص ہے, اور راستہ دکھانے والی ہدایت رسول کے لیے بھی ہے. اسی لیے رسول کی ایک خوبی ہے ہادی, ہادی وہی مانا حضور کی صفت ہے کہ وہ راستہ دکھاتے ہیں اچھائی کا. منزل تک پہنچانا یہ اللہ کی ذات پر موقوف ہے, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, یہ حضور کا قرآن ہے. اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. لیکن اس کو ذہن کے اندر رکھے, کچھ لوگ اس آیت کریمہ سے دھوکہ یہ کھاتے ہیں کہ پیغمبروں کو بھی ہدایت کا کوئی حق حاصل نہیں, ہدایت خالی اللہ دیتا ہے. ان لوگوں نے دھوکہ کھایا, ہدایت کی دونوں قسموں کو ان لوگوں نے خاص کر دیا اللہ کے لیے کہ راستہ بھی اللہ دکھلاتا ہے, ہدایت بھی اللہ دیتا ہے, منزل تک بھی پہنچاتا ہے. نہیں, منزل تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم پر موقوف, لیکن راستہ دکھانا اچھائی کا ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اندر کچھ بھی خوبی کا عنصر موجود ہو, اور خالی پیغمبر ہی کی خصوصیت نہیں ہے. سمجھا؟ وما ارسلناک علیہم وکیلا, ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ آپ منزل تک پہنچا ہی دیجیے, آپ ان کو راستہ دکھاتے رہیے, بتاتے رہیے.
وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا,
اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے, اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی, فضیلت دی, اور داؤد کو زبور عطا فرمائی. اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اوپر سے اس کا ذکر جو ہے وہ یہ ہے, منزل مقصود تک پہنچانا یہ رسول اکرم میرے حبیب, یہ ذمہ داری آپ کے سر پر ڈالی گئی ہے, منزل مقصود تک پہنچانا یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے. جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے عالم, اس کو بہتر ہم ہی جانتے ہیں. عالم ہے یہ, عالم یہ اس میں تفصیل ہوتا ہے, اس میں تفصیل جب استعمال کیا جاتا عربی میں تو اس میں کسی لفظ کے معنی کی زلتی پائی جاتی ہے. ہم اس کے معنی بتاتے ہیں, ایک ہے عالم, ایک ہے علیم, ایک ہے علام, ایک ہے عالم. چار رضے چاروں کے معنی میں جاننے کا معنی پایا جاتا ہے. عالم معنی جانکار, علام مبالغے کا صیغہ بہت جان کا, علیم صفت مشبہ کا صیغہ بہت جان کا, اور عالم اس میں تجزیہ کا صیغہ بہت جان کا. چاروں عالم اور علیم ان دونوں کا فرق بیان کیا گیا ہے. یہ علی صفت مشبہ ایک, یہ عربی گرامر کے اعتبار سے علیم جو ہوتا ہے اس میں حدوثی معنی نہیں پایا جاتا ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں پایا گیا, قدیم معنی پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب کسی وزن پر آتی ہیں, فاعل کے وزن پر, علیم, کریم, حمید, رقیب. دیکھ رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں, عالم اللہ کی صفت نہیں بیان فرمائی گی, حالانکہ ہے اس کی صفت, عالم صفت ہے, لیکن اس کی خصوصی صفت جو ہے وہ فاعل یا لام کے وزن پر جو آتی ہے, فعیل کے وزن پر وہ ہوتی ہے, کریم. حالانکہ کاریم اور وکاریم کے معنی بھی ہوتا ہے, بزرگ کے معنی, حامد ابھی تعریف کرنے والا, لیکن حمید بیان فرمایا گیا, علیم بیان فرمایا گیا, قسیم بیان فرمایا گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو صفت مشبہ میں ثبوتی معنی پایا جاتا ہے, اس لیے اللہ کی خصوصی صفت علیم ہوتی ہے. اور عالم جب بھی اللہ کی صفت بیان کی جائے گی تو اس کو کسی شامل میں استعمال کیا جائے گا, اور عالم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب دو پیرل چیزوں کے درمیان معنی حاصل کرنا چاہے. جو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, جیسے اللہ اکبر کیا ترجمہ ہوتا ہے, اللہ ہر شے سے بڑا ہے. اس کی جب اس کو آپ ریحرسل کر کے اس کی تو ہو گئے اللہ اکبر من کل شے, اللہ ہر شے سے بڑا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بڑائی اور چیزوں کے لیے بھی ہے. بڑائی آپ دیکھیں نا, یہ بینچ اس سے بڑی ہے, اور یہ بینچ اس سے بڑی ہے. دیکھیں تین مانا میرے سامنے, یہ بھی بڑی ہے لیکن یہ اس سے بڑی ہے, یہ بھی اور یہ بھی بڑی ہے لیکن یہ اس سے بڑی ہے. نسبتی مانا پایا گیا. تو عالم اس وقت اللہ کی صفت بیان کی جاتی ہے جب کسی شے کی نسبت زیادتی کا معنی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے, اور اگر کسی نسبت کے بغیر اللہ کی صفت بیان کرنی مقصود ہوگی تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فعیل کے وزن پر آئے گا, وہ علیم آئے گا. وہ انہو علیم بذات الصدور, وہاں عالم نہیں بیان کیا گیا ہے, یہاں عالم بیان کیا گیا ہے. کیا وربک عالم, اور آپ کا رب خوب جانتا ہے. ہاں میرے رسول, میرے حبیب, آپ بھی جانتے ہو, لیکن جس قدر علم اللہ جل شانہ کی ذات والا صفات کو اس کی ذات کے لحاظ سے ہے, آپ کا تو ایک قطرہ بھی اس کے مقابل, اللہ کے علم کے مقابل رسول کے علم پاک کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. وہ نہ پیدا کرنا اس کا کوئی, یعنی یہ بھی کہنا درست نہیں ہے اس کی. خیر متنا ہی کتنا ہے وہ جانے اس کا علم جانے,
مگر رسول کا علم تو متنا ہی ہے نا. میرا
مخلوق میں سب سے زیادہ جانکار رسول, لیکن اللہ کے مقابل میں رسول کا علم سمندر میں قطرے کی بھی نسبت نہیں ہے. اس کا یاد رکھیے گا. کچھ لوگ اس کو بڑے غلط انداز بیان کرتے ہیں, ان کو آپ کے ہوش نہیں جائے گا. یورپ کا آپ کا رب بہتر جانتا ہے, خوب جانتا ہے جو آسمان اور زمینوں میں ہے. لہذا اس کو ایمان کی دولت میسر آئے گی اور اس کو میسر نہیں آئے گی, اس کو آپ چھوڑ دیجیے. یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. آپ بس لوگوں کو راستہ دکھاتے رہیے, لوگوں کو میری طرف بلاتے رہیے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہیے, اچھی باتیں بتاتے رہیے بس, ہے نا. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یا یہ کریمہ درس تلکا رسل فضلنا بعضهم على بعض کا پیش ہوگا. ہم نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کے درمیان مرتبے ہیں,
نبیوں کے درمیان مرتبے ہیں.
ہر نبی ایک اسٹیٹس کا نہیں ہے اور ہر رسول ایک اسٹیٹس کا نہیں ہے. اس کو ذہن کے اندر رکھے. فضلنا بعض نبیین على بعض,
بعض نبیوں بعض پر فضیلت دی.
القرآن مقدس کریمہ ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ, کیا ہے پڑھو تم, تیسرے پارے کے نہیں کیے, سورہ احزاب شریف کے آیت کریمہ ہے. وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہ پانچ اول العزم پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ پانچ اول العزم پیغمبر ہیں. یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے ان سب نے ان پانچوں کا درجہ بڑھا ہے. قرآن کی آیت کریمہ ہے سب. اور پھر یہ اول العزم پیغمبر بھی ان کے مراتب بہت بڑا بہت بڑا. اور پھر ان پانچوں میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ جس کا ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارے آقا ہو رہا. یہ فضیلت بھی ہے. اچھا اب ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہوئی, اس کی توضیح کر دوں. تفسیر ابن کثیر کے اندر بہت اچھی روایتیں بیان کی اس پر. میں نے ابھی ایک دو سال پہلے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے, ایک کتاب میری ہے اس پر, خاص خصوصیت مصطفیٰ ان شاء اللہ چھپے گی جلدی ہی, دیا ہے انڈیا چھپنے کے لیے. اس پر اگلی میں صاحب اللہ کی باقاعدہ تقریر ہے, تقریباً 35-40 صفحے کے فرض کے کاغذ. اس میں اس پر باقاعدہ تفصیلی بحث میں نے کی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا دیکھو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے, ہم سب کو برابر جانتے ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہوئے سنا ہے آپ لوگوں کی رسائی ہوتا ہوتا کہتے ہیں. یقیناً ظاہر سی بات ہے وہ بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ, اور یہ جو ہے یہ بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, میری بات سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو نا؟ وہ بھی آیت کریمہ ہے. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ, ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں, سب ہمارے نزدیک برابر ہیں. اور یہ بھی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی, وہ سورہ بقر شریف کی ہے, اور یہ سورہ بنی اسرائیل شریف کی ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. لگتا ہے جسے دونوں ٹکرا رکھی ہو, ہے نا. اور یہ بات جان دیجئے کہ قرآن پاک میں کہیں ٹکراؤ نہیں. قرآن پاک کی یہ بلاغت اور اعجاز بلاغت ہے, قرآن پاک میں ٹکراؤ نہیں ہے. جب مشرکین نے قرآن کے تعلق سے دعویٰ کیا تھا تو قرآن نے اسی کو پیش کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر یہ گٹس ہے تو اس کا ٹکراؤ دکھلاؤ. پتا نہیں ٹکراؤ دکھ رہا لیکن ٹکراؤ نہیں. وہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے دراصل صفت نبوت, نبوت کی حقیقت, نبوت کی ماہیت جس سے نبی بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان اور انسانیت, انسان اور انسانیت, انسانیت یہ حقیقت ہے، ماہیت ہے جس سے انسان مرکب ہوتا ہے، بنتا ہے. انسانیت ہر ایک میں برابر ہے. وہ جو بچہ آج پیدا ہوا اس کے اندر بھی ہے، جو 7 سال کا بڈھا اس کے اندر بھی ہے، جو 45 سال کا جوان ہے اس کے اندر بھی، سب کے اندر انسانیت یکساں ہے. لیکن وہ انسانیت فرق آمیز کب ہوتی ہے؟ کب اس کا فرق ظاہر ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی عالم بن گیا، جب ایک آدمی زاہد و پرہیزگار ہو گیا، جب ایک آدمی حافظ قرآن بن گیا، جب ایک آدمی اچھا ڈاکٹر بن گیا، جب ایک آدمی بہترین انجینئر بن گیا، تو اب اس کی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسانیت کے اندر فرق پیدا ہو گیا. نہیں، انسانیت سب میں یکساں ہے. وہ حقیقت جو جس سب میں یکساں ہے، یہ جو اس کا جو فرق پیدا ہوا ہے وہ بحیثیت اس کمال کے جو اس نے آگے چلنے کے بعد حاصل کیا ہے. تو نبیوں کی جو صفت نبوت ہے، مسجد حقیقت نبوت ہے، رسالت، اس میں کوئی نہیں، سب برابر ہے. اور جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ ان درجات اور کمال کے لحاظ سے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. خدا نفر کو بین احد رسول میں حقیقت ہے، ماہیت ہے، کہ جس سے وہ نبی اور رسول کی ذات بنتی ہے. اور اس آیت کریمہ میں وہ درجات و مراتب ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس کی بنیاد پر ان کی پروگرس ہو گئی، ان کی فضیلت ہو گئی. اچھا، اب ایک حدیث ہے اس سے. ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس جا کرنے لگا. حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی قاہر کو برداشت کرتا، لیز مارا اٹھا اور اس کے گال لال ہو گئے، ایسی چھاپر وسیم کی کہ سہلاتا بھاگا. آیا حضور کے پاس شکایت کی کہ عمر نے مجھ کو مارا ہے. حضور نے بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں تم نے مارا ہے؟ یا رسول اللہ، اس نے آپ پر موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا، مجھ کو نبیوں کے درمیان فضیلت نہ دو، مجھ کو نبیوں کے درمیان فضیلت نہ دو. اب وہ ایک تو آیت کریمہ کہ لا نفرق بین احد من رسلی میں مل گئی، اور دوسری حدیث پاک مل گئی، اور دونوں کو جوڑ کر کے بھائیوں نے وہ گل کھلایا جس کا کوئی حد نہیں. یہ تم لوگ کیا بیان کرتے ہو جی، کہاں ان کی فضیلت ہے، کہاں بڑے اونچے ہیں، کہاں یہ ہے. انہوں نے خود بنا کیا ہے کہ لا تفضلنی بین الانبیاء، نبیوں کے درمیان مجھ کو فضیلت نہ دو. جب حضور خود منع فرمانے ضرور کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ. میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ ابن کثیر اٹھا کر کے ترجمہ دیکھ لیں، پتہ چلے کثیر نے تقریباً 5-6 جواب دیے اس کے، اور غالباً اسی طرح کا جواب تفسیر قرطبی کے اندر بھی دیا گیا ہے. ایک جو جواب جو میرے دن کے اندر سے موجود ہے اس کو عرض کر دوں میں. نمبر 1، ایسی فضیلت نبی پر نہ دو کہ یہ میری بڑائی ثابت ہو اس نبی کی توہین لازم ہے. ایسی بڑائی نہ دو کہ دکھائی بیان کر دوسرے نبی کی توہین کر ڈالو، کفر ہو جائے گا. اس لیے کسی بھی نبی کی ادنا ایسی بڑائی نہ دو، ہے نا، ایسی بڑائی دو کہ میری بھی بڑائی دے اور میرے بعد میرے علاوہ جو انبیاء ہیں ان کی بھی بڑائی باقی رہ جائے. یہی سب سے اچھا جواب علماء نے چنا ہے. لیکن اس میں اور بہت سارے جواب دے گئے، یہ بھی کہ جہاں پہ غصے وغیرہ کا ماحول وہاں میں وہی بڑائی نہ جان کر، اس لیے کہ سامنے والا نہ الٹی سیدھی بولنا شروع کر دے گا تو بھی ہاتھ سے گیا وہ. تیسرا جواب ہے کہ نفس نبوت میں، حقیقت نبوت میں، نبوت کی جو ماہیت ہے جس سے اس نبی کی ذات مرکب ہوتی ہے، نفس نبوت مجھ کو بڑائی نہ دو گے. نفس نبوت میں سب برابر ہے، نہ رسولی معمولات فضائل الحاظ سے مجھے بڑھائی دو، کوئی نہیں پڑتا. اور چار پانچ جواب دیے گئے، یہ جواب دیے گئے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب دیکھو قرآن کے اندر ایسا لکھا ہو کہ یار کسی نے بھی بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، سب برابر ہے، کیوں تم لوگ بناتے ہو؟ تو ان کو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریم آیت نمبر 55 پڑھ کے سنا دیجئے گا، اور سورہ بقرہ شریف کی تیسرے پارے کی پہلی آیت پڑھ کے سنا دیجئے گا. دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ وہ رسول ہے کہ جس میں ہم نے بعض کو بعض بات پر فضیلت دی، اور اسی میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کچھ وہ ہیں جن کے بغیر درجے بلند فرمائے گئے. اس کی تفسیر بیان کرتے ابن کثیر جلالین مدانی وغیرہ میں لکھا گیا ہے کہ منہم من کلم اللہ، جس سے اللہ نے کلام فرمایا. کچھ لوگ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی صفت پاک تھی کلیم اللہ، کلیم اللہ لیکن سبحان اللہ علماء ان کی خبروں کو روشن فرمائے, وہ کہتے منہم من کلم اللہ سے مراد ہمارے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو انداز سے ہوئی تھی وہ دور پر ایک پہاڑ ایک درخت کے واسطے سے ہوئی تھی, درخت بولتا تھا حضرت موسیٰ سنتے سر جواتے تھے. جب دور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام نہیں فرمایا تھا, وہ درخت سے جو آواز آ رہی تھی نور کا درخت جس سے جلوے کر رہے تھے, جس جلیاں بکھر رہی تھی وہی درخت بولتا تھا, اس درخت سے آواز آ رہی تھی سنتے تھے. لیکن حضور نے جو کلام فرمایا اللہ جل شانہ سے سبحان اللہ کی رات جلووں میں جا کر کے رب کریم کے حضور عرش پر تشریف رکھ کر کے اس کے جلووں میں گم ہو کر کے رب کریم کی کلام پایا تو کلیم کس کی صفت ہونی چاہیے. اچھا عجب سی بات ہے کہ سارے نبیوں کا ذکر چھوڑ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت خاص طور سے بیان کی گئی, اور ہمیں داؤد کو زبور دی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمان سے اتری ہوئی اس کتاب کا نام ہے کہ جس میں 150 صفحے تھے. زبور شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ زبور میں کسی چیز کا حکم یا کسی چیز کی نہیں نہیں کی احکام کی پیروی کے لحاظ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت پر عمل کرتے تھے. زبور کے اندر صرف فضیلتیں جاتی گئی تھی, کوئی حکم نہیں, اور اس میں ہمارے آقا مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت فرمائی گئی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا خصوصی ذکر یہاں پہ اس لیے کیا کہ اگر بات یہ رہ گئی کہ امور دنیا میں مشغول ہو جانا یہ امور دین سے غافل ہونے کا سبب بن سکے, یہ آدمی اپنے دنیاوی امور میں مشغول ہے اور دینی کام نہیں کر پا رہا ہے تو یہ کوئی ایکسکیوز کی بات نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے, بادشاہ پراپت, اور ان کی قلم رو کا حال یہ تھا کہ سورج جہاں سے نکلتا جہاں ڈوبتا سب انہی کا تھا, معمولی بات نہیں تھی. ان کا تخت ہوا پر چلتا تھا, ان کے خدام جنات تھے, ان کی حکمرانی آگ پانی ہوا چرندوں پرند پر تھی. جی جناب داؤد علیہ السلام کا بھی حال ہے, انہی کے بیٹے ہیں, سمجھ آتے ہیں, یہ ساری کیفیات و فضیلت تھی ان کی. اس کے باوجود بھی انکساری اور توازوں کا حال یہ ہے کہ رب کریم کے حضور کی گڑائے جا رہے ہیں, ہے نا. نمبر دو, ابن کثیر نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 150 سورتوں والی وہ داؤد زبور شریف جب آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو ابھی ادھر رکاب میں قدم رہے اور ادھر اس رکاب میں قدم جاتے جاتے زبور شریف ختم ہو جاتی تھی. یہ کس نے لکھا ہے؟ ابن کثیر نے لکھا ہے, جس کو غیر بڑے تنتنا کے ساتھ ریفرنس پیش کرتے, بڑے حساب زور و شور. ابن کثیر کی روایت تھی یہ, ابن کثیر کی روایت یہ بھی ہے. اب اندازہ لگائیے قرآن پاک کتنی صورتیں ہیں, 114, جس میں سورہ کوثر بھی ہے, سورہ نیلا قریشن بھی ہے, سورہ پلوم آباد بھی ہے, سورہ نابینا بھی ہے, سورہ براس بھی ہے, کل بات 114 ہے. اور زبور شریف کی کتنی صورتیں تھیں؟ 150, اور بڑی لمبی لمبی تختیاں ہوتی تھی اس کی. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام ادھر گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ادھر رکھا اور یوں پیر اٹھا کر کے دوسری طرف رکاب میں رکھا کہ فنش ختم ہوگی زبور شریف. کیسے پڑھتے تھے بھائی, کیسے کرتے تھے؟ اب آئی بات, ان عقل کی گچھیوں کے سلجھانے والوں کو بوجھ کے ناخن لینے چاہیے جو کسی پیغمبر کے معجزے کو اس کا یہ کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں کہ عادت کے خلاف ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ان کو بوجھ کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر پیغمبر کا معجزہ عادت کے مطابق ہو جائے تو معجزہ کہاں رہ جائے گا؟ عادت کے خلاف اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے, اس لیے معجزہ کہتے ہیں اس کو, ہے نا. میں اس پر کیا مکی تفصیل جاننا چاہیں, سیدی آراز کا رسالہ الدولت المکیہ بل لویا کا اردو ترجمہ تلاش کریں پڑھیں. سیدی آراز حضرت نے 50 واقعات اس قسم کے نقل کیے, پچاسوں واقعات نقل کیے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے حوالے سے. حضرت علی کی روایت ہے غالباً حدیث پاک مشکات کو غالباً جانب کام کروا ہے. میں نے پڑھا ہے بہرحال کہ حضرت علی کی صورت حال یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بالکل سیم اسی طرح سے اپنی رکاب پہ ادھر قدم رکھتے اور ادھر رکاب میں قدم پہنچتے پہنچتے پورے قرآن پاک کو پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں تو مکیہ کے مکیہ کے اندر کسی گلی کا راستہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کے گرد مطاف میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا. مطاف جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مطاف کعبہ شریف کے سراؤنڈ جو جگہ ہے اس کو مطاف بولتے ہیں. اس کو مطاف طواف کرنے کی جگہ فرماتے مطاف ایک ولی کراتے ہیں نا تم فرمان کسی حرض کہتے مطاف میں میں طواف میں مشغول تھا. میرے سامنے یا پیچھے کا ذکر کیا کہ ایک ولی کامل عارف باللہ چل رہا تھا پیچھے کی بات سے پیچھے آ رہا تھا. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک قدم اٹھا کر کے دوسرا قدم رکھتا ہے پرانے پاک ختم کر دیتا ہے. ایک قدم اٹھایا اور دوسرا قدم رکھا پرانے پاک ختم کر دیا. اس نے سخت حیرت سے پڑھ لیا ایک ولی کی کرامت وہ پیغمبر کا مول جائے اس لیے کرامت ہے. ایسا ہوتا ہے خلاصہ کلام کہ حضرت داؤد الطوسی کے بیان پر یہاں بیان فرمائیے کہ آپ صاحب کتاب پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ کی بارگاہ کرم میں حد سے زیادہ انکساری فرمایا کرتے تھے. لہذا اے مسلمانوں ابھی جہاد کا حکم تم پر نازل نہیں کیا گیا ہے لہذا تم تھوڑا سا صبر کرو اچھی باتیں کرو. جب کوئی تم کو کچھ بات کہے تو اس کا جواب اس گرمی سے نہ دو فارم پولائٹلی دے دو نرمی کے ساتھ. جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. تم فرماؤ پکارو نہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تم اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا. وہ مقبول بندے جنہیں کافی پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے. ان دونوں آیات مبارکہ میں دراصل مشرکین مکہ کی ذہنیت بیان کی گئی ہے. مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ان بتوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں. کنکر پتھر لکڑی مٹی لوہا کے وہ بت جس کو خود ڈائی میں ڈھالتے تھے وہ شیپ تیار ہوتا تھا اور نکالنے کے بعد کسی کی پوجا شروع کر دیتے تھے. ابو جہل کے بارے میں روایت ہے کہ وہ تو اس قدر یعنی اس قدر خوش فکر بت پرست تھا وہ اپنی آستین میں ایک سونے کا بت بنا کے وہ رکھتا تھا. وہ چلتے چلتے جہاں اس کی عبادت کا ذوق بیداریاں کرتا لڑائیاں لیتا جھٹ سے نکالتا اس کو اور زمین پر رکھتا اور دو سجدے کرتا پھر اپنے خدا کو سمیٹ کر کے آتے میں رکھتا چلتا. تو ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنی حاجت روایتوں کے لیے کہاں جاتے تھے؟ بت جاتے تھے. جس کی بات چل رہی ہے ذرا غور سے بولو بتوں کے پاس جاتے تھے. ایسی بات ان بتوں کی حیثیت کیا بھائی؟ یہ جو مجسمے لگے ہوتے ہیں اسٹریسپ جو لگے ہوتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ چڑیا ان کے سر پر پیخانہ کرتی ہے بارش میں بھیگتے ہیں ہواؤں میں وہاں رہتے ہیں گرمی میں وہ رہتے ہیں تیز اگر ہوا آئی تو ٹوٹ کے گر بھی پڑتے ہیں ہاتھ دھلتا کسی کا آپ ایسے بت بت کیا ہے اسے اس کے لیے صبح آئے گی شام آئے گی صبح سے بت ہوئے گی نہیں ابھی نہیں قابل ابھی تو شروعات ہو رہا ہے اگر ہم پہلی بار آئے اسی مزاج نہیں سمجھ پا رہے ہیں، دو چار
مرتبہ
وہ اپنے ان بتوں کا مرتبہ سمجھتے تھے اور قرآن اسی نظریے کی تعریف دیتا ہے. قرآن پاک میں جتنی بھی اس قسم کی آیتیں ملیں گی ان سب کا مقصد کیا ہے کہ تمہاری یہ جو ذہنی غربت ہے اس ذہنی غربت کو دور کرو. یہ بت ہیں گی کوئی حیثیت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان لوگوں نے سوال کیا تھا، تم نے توڑا ہے اسی سے پوچھ لو، ارے جس کو تم پوچھتے اسے پوچھو. تو انہوں نے کہا اس وہ کیا بولتا ہے، وہ تو مکھی تک نہیں ہار پاتا، تو کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا افل لکم، پھر افسوس تمہارے اوپر ہے، تم اس کی پوجا کر تو پھر بھی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مقدس نے ان کو ایک ذہن دیا تھا، یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت لکڑی کنکر پتھر کی ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ کیا تمہارا مرض ٹھیک کریں گے، یہ کیا تمہاری پریشانی دور کریں گے، یہ کیا تمہاری پریشانیوں سے کا کوئی حل تلاش کر سکتا ہے، یہ تو خود دھوپ میں کھڑے ہیں، سردی میں کھڑے ہیں کہ اور بارش میں کھڑے ہیں، پر ان پر جو ہے وہ چڑیا بہانا کر رہی تھی، ایسے کیا کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا کیا کچھ لوگوں نے ان تمام آیتوں کو چسپا کر دیا بلیوں کے اوپر، آپ کسی چل رہی ہے بتوں کے اور چسپا کہاں کیا ہے، اب کہنا شروع کیا کہ یہ داتا صاحب، یہ خواجہ صاحب، یہ سرکار مولتے پاک، یہ حضرت امام شاذلی، امام جزولی، امام رفاعی، امام شیخ حضرت شیخ نقبند، حضرت مودود چشت، ان کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن کہتا ہے کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تم ان سے کہو کہ ادعوا، بلاؤ ان کو الذین زعمتم من دونه، کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ گمان کرتے ہو کہ تمہاری پریشانی دور کر دے، کسی کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. ارے بابا ہم کہاں کہتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی حیثیت ہے، ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ سرکار نقشبند یا سیدنا مودودی چشت یا حضرت صدر داتا گنج بخش جویری یا سرکار خواجہ غزہ، سرکار وہ صرف کسی کا مرض دور کر دیتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں؟ یہ تو وسیلہ بنتے ہیں اللہ کے حضور، شفا، مرضوں کی شفا، کسی کی بڑائی، کسی کی عزت و توقیر بھی اللہ کے دستے گزرتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان کو اللہ نے وہ زبان عطا فرمائی کہ جو زبان اللہ کے حضور رد ہی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ انسانی لاعطینہ ولئن استعاذنی لاعیدنہ، حدیث قدسی پوری سن لیجیے، ذہن کے اندر رکھیے، ذہن اکٹھا کیجیے، حدیث قدسی جس کی روایت رسول کریم کے حوالے سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ نے فرمایا ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل ہمیشہ نفلیں پڑھتا رہتا ہے. پھر اس کی صورت حال یہ ہو جاتی ہے، فرائض پر ہمیشگی کرتے ہوئے نفلیں برابر پڑھتے پڑھتے وہ میرا بڑا قریبی بندہ بن جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ حدیث کون سی ہے؟ یہ قدسی. یہ حدیث صحیح سے کروڑ گنا زیادہ اسٹرانگ حدیث ہے، بالکل اس طرح سے قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، فرق اتنا ہے کہ وہ وحی غیر مطلوع ہے اور یہ وحی مطلوع ہے. یہ تلاوت ہونے والی، نمازیں پڑھی جانے والی آیات ہیں، وحی ہے، اور وہ نمازیں پڑھی جانے والی وحی نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے. پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی جو ایک اور ایک ورڈس ہے میں پڑھ رہا ہوں جو اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ان خاصان خدا اور یا کامل بندوں کے حوالے سے، غور سے سنیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم علیکم سیدی یا رسول اللہ، الفاظ ایگزیکٹلی نہیں آ رہے، میں ترجمہ پڑھتے رہا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بجاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، فَأَكُونُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا كَمَا قَالَ وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَإِنْ سَأَلْنِي لَأُعِيذَنَّهُ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ كَمَا قَالَ. پھر میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے.
کون کہتا ہے؟
میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کون کہتا ہے؟ اس کا ہاتھ پیر ہو جاتا ہوں ولی بندے کا. میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ چار خصوصیتیں فرمائی. پھر اس کے بعد جملے کا جملے کی سختی دیکھیے. وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اس کو ضرور ضرور دیتا ہوں. یہ میں اس لیے لفظ ضرور کا ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ورڈ جو ہے لَأُعْطِيَنَّهُ اگر یہ سمپل سمٹ ہوا تو یہ ہوتا وَإِن سَأَلْنِي أُعْطِيَنَّهُ میں اسے دیتا ہوں. لَأُعْطِيَنَّهُ لام بھی اسٹرانگ کا معنی پیدا کر رہا ہے, اسٹرانگ کر رہا ہے. اور لَأُعْطِيَنَّهُ میں جو نون کی تشدید آئی ہوئی اسٹرانگ کر رہی ہے اس کے اندر, میں اسے ضرور ضرور دیتا ہوں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعِيدَنَّهُ جب وہ میری پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اس کو ضرور نہیں پناہ میں لے دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے. تو اب کوئی بھی شخص اگر کسی ولی بندے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس تصور کے ساتھ جاتا ہے کہ اس کی زبان زبان ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کر سب رکھی ہے. کہ وہ انسان لے لو عطی النب کہ جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور دیتا ہوں. اور یہ حقائق سے کہ چھپایا نہیں جا سکتا ہے. ہر شخص ان ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے دیکھتا ہے کہ جو ان سے مانگا جاتا ان کے ذریعے اللہ کے حضور مانگا جاتا پیش کیا جاتا اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. ایک دو بات یاد نہیں بلکہ پڑھتے رہے کتابیں تو آپ کے سامنے نمبر لگے ہوئے حضرت سیدنا معروف کرخی بغداد شریف کے ولی کامل ہیں. ان کے تعلق سے یہ بات اس درجہ تواتر تک مشہور ہے کہ ان کی مدار پاک پر جا کر کے جس شخص نے بھی جو کچھ بھی معروضات پیش کی اس کی ضرور پوری ہوتی ہے. جائز ہونی چاہیے, جائز ہونی چاہیے, ناجائز کبھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تسلیم کر دیا جائے کہ ان ولیوں کے یہاں جانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو اس حدیث قدسی کا رب لانے پاتا ہے. یہاں جو بات پیش کی گئی وہ بتوں پر, بت اور ولی میں زمین آسمان کا ساتھ پیش کی گئی, پیدا ہوتا. پھر دیکھیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اعلیٰ ترجمہ فرماتے ہیں وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. تاریخ عرب کا ایک ہلکا سا جائزہ لیا. تاریخ عرب میں بت پرستی کی جو رواج پیدا ہوئی جانتے کیسے ہوا تھا؟ یہ کہ ایک قافلہ گیا شام کی سرزمین پر, سیرت ابن ہشام نے اس کو نقل فرمایا ہے. ایک قافلہ گیا شام کی سرزمین پر تجارت کرنے کے لیے, تو شام کے ایک راستے میں چوراہے پر ایک بت نصب تھا. دیکھا کہ لوگ اس کے پاس آ کر کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے اس سے منت و سماجت کرتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں. اس ان لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, ابھی تک عرب میں بت پرستی نہیں آئی تھی. کہا کہ ہم اس سے کئی سال میں بارشیں مانگتے ہیں, اس سے روزی مانگتے ہیں, ملتی ہے. بھائی اتنی قیمتی چیز ہے تو اس بار تو نہیں لیکن اگلی بار جب ہم آئیں گے تو ہمارے لیے بھی ایک بنوا کے رکھو, ہم لے جائیں گے ساتھ. بڑی قیمتی چیز ہے بھائی. دوبارہ جب وہ سیکنڈ ٹرپ میں گئے تو اس کو لے کر کے آئے تو اس کو پہلے مکے کے چوراہے پر نصب کیا. وہ بت اس کا نام حبل ہے, حبل وہی بت ہے. اچھا تو یہ بت پرستی کی روش وہاں ہوئی لیکن اس کا نام کیا ہے میرے ذہن سے نکل گیا. حضور کی حدیث پاک حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں جہنم کی آگ میں کھینچ رہا ہے جس نے بت پرستی کی بنیاد عرب کعبہ شریف کے مکہ مکرمہ میں ڈالی. حضور فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں جہنم میں کھینچ رہا ہے. نام پھر اس بت کو ان لوگوں نے کیا کیا کہ مزید فائدے کے لیے اکھاڑ کر کے وہاں سے کہاں لائے, کعبہ شریف کے اندر لگا دیا, اندر ایک دم. یہ حضور کے ظہور سے بہت پہلے کی بات ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی نیک پرہیزگار اچھا شخص گزرتا تو اس کی روحانیت کے پیش نظر اس کا ایک مجسمہ بنایا جاتا, اور مجسمہ بنانے کے بعد پھر اس کی آنکھ بند ہوئی, اس کو قبر میں اتارا گیا اور اس کی پرستش شروع کر دی گئی, پوجا شروع ہوگی اس کی, عبادت شروع کر دی گئی. یہ بت پرستی کی روش وہاں پڑی. تو عموماً جتنے بندے ان کے ہاں پائے جاتے تھے جن کو لوگوں نے بتوں کے روپ میں اپنے ہاں پوجنے کی روش ڈالی تھی, وہ کوئی نہ کوئی دیکھ بندہ ہوگا. قرآن نے خود اس سلسلے میں کہا ہے, آپ دیکھیں, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواههم. عزیر جس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ یہودیوں کا قول, عیسیٰ جس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائیوں کا قول, یہ ان کی باتیں ہیں. حضرت عزیر بھی پیغمبر ہیں, حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں, اور دونوں کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بعد ان کی پرستش شروع کر دی گئی. تو ان گناہوں سے ان نیک بندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, خطا نہیں. ان کی تو خود صورتحال یہ ہوتی تھی ان نیک بندوں کی کہ یدعون یبتغون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, یہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کیا کرتے تھے. کیا تلاش کرتے تھے؟ وسیلہ تلاش کیا کرتے. یہ خود جن کو تم پوجتے ہو یہ کفار مکہ, یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں کہ اللہ کے حضور خود یہ وسیلہ تلاش کرتے. ایہم اقرب ویجود رحمت ویخافون عذاب, کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں, یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. ان عذاب ربک کان محذورا, بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے. ادھر ان کی آنکھ بند ہوئی, ادھر ان لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی. تو اس پرستش سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ سے دو اہم مسئلے معلوم ہوئے. ایک مسئلہ یہ, پہلا کہ قرآن مقدس کی وہ تمام آیتیں جو بتوں پر اتری ہے اور بتوں کی مجبوریاں, بتوں کی عبادات, بتوں کے تعلق سے, وہ کبھی بھی کسی ولی کے اوپر جسمہ نہیں کی جائے گی. اگر کوئی شخص جسمہ کر رہا ہے تو قرآن کے معنی کے خلاف کر رہا ہے, سخت ترین گناہ کا کام ہے یہ. نمبر دو, جن بتوں کے تعلق سے قرآن حقائق کو پیش کر رہا ہے, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے بعد میں وہ ان کو ان کا اسٹیچو بنانے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے, وہ جانتے ہیں وہ ایسے اللہ کے نیک بندے تھے خود اللہ کے حضور وسیلہ گناہ کر دیتے. ان عذاب ربک کان محذورا, بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے. پڑھو, یہ دیکھیں تقیم القرآن کا ایک چیپٹر ذرا پڑھ لوں, آپ سن لیجیے, اسی آیت کریمہ کے ذمن میں ہے. بولے دو لدی راجا ہم تم مندوں نے ہی پلے میرے پورا کشمہ دو ریحان کو بڑا تحویلا کے ذمن میں ذرا سوئیں آپ ذرا. پہلے ترجمہ سوئیں, ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا, اپنا کارساز یہ بریکٹ میں ہے سمجھتے ہو, وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. یہ ہو گیا ترجمہ. اب اس پر جو کمنٹ ہے ملاحظہ فرمائیے, نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں, بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے. دعا اور استمداد و استعانت یعنی کسی سے مدد مانگنا اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہے, اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم ہے. نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہے, نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے, نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے. اس طرح کا اعتقاد خدا کی سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے بہرحال ایک مشرکانہ اعتقاد اور عقیدہ ہے. نمبر دو, اس کے بعد پھر ایک اور حاشیہ آیا ہے, جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, اس کے قائل ہیں یہاں تک کہ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قرب قریب تر ہو جائے, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. اب اس پر حاشیہ چلایا 65 پر, یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں, بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے بربریدہ انسان، مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء، فرشتے یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں سنیں اور تمہاری مدد کو پہنچے۔ تم حاجت روائی کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے جو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، اور جس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ آپ سنیں، ہم دیکھیں کہ اس میں کسی کو چھوڑا نہیں آئے، کمنٹ کیا کرو، جو خود ہی کمنٹ ہے اس پر میں کیا کمنٹ کروں گا۔ یہ ہے فریب نفس، تفیب القرآن کا کہاں آئے طریق، اس کے بارے میں نے بتایا ابھی، اور کہاں چستہ کیا ہے، نبیوں تک کو گھسیٹ رکھا ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، ولی تو ولی کی بات، نبی تک کو نہیں چھوڑا ہے، نبی تک کو نہیں چھوڑا ہے سر ہے۔ اب سنیں آئے، سن لیں کچھ حدیث، نبی کو چھوڑ دیجئے، غیر نبی کی بات کر رہا ہوں۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا، مکہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، لوگ آپ کے چچا حضرت عکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور کی حیات طیبہ تک تو ہم ان کو وسیلہ بنا کر کے دعائیں کرتے تھے، اب حضور ظاہری حیات پہ نہیں ہے، آج ہم آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، غالب روایت عمر فاروق کی ہے، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کی گئی تو بارش ہوئی، ان کے وسیلے سے دعا کی گئی تو بارش ہوئی۔ دوسری حدیث، مدینہ منورہ میں سخت ترین قحط پڑ گیا، لوگ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا اے مادر مہربان ام المومنین کچھ کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتا رہی ہوں، جاؤ رسول کریم کی قبر انور جہاں پہ ہے، اس گھر میں میرا ہی گھر ہے، میرا ہی کمرہ ہے، وہ جاؤ اس کی چھت میں سوراخ کر دو تاکہ حضور کی قبر پاک سے آسمان نظر آنے لگے، جاؤ کر کے آ جاؤ۔ گئے، سوراخ کیا تو جانتے کتنی بارش ہوئی، مدینہ منورہ جل تھل ہو گیا، جل تھل ہو گیا، تاکہ وہ آسمان دیکھے کس کی قبر نظر آ رہی ہے، دیکھ دو، ہاں ہاں تو صحیح، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عباس کو وسیلہ بنایا، حضور کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا؟ سوال تو ان کا جیسے لگتا ہے کہ ذہن کو بہت اپیل کرتا ہے، سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ حضور کو وسیلہ نہ بناؤ، منع کیا کہ اسی لیے نہ بناؤ؟ بھائی جو سامنے موجود ہے کر لیا، اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ابھی موجود ہے، انہوں نے حضرت یعنی ان آنے والوں سے یہ کیوں کہا کہ جا کے حضور کی اس کے چھت پہ سورا کر دو، حضرت عباس کو سیدھا کر دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جو سامنے بھی نہ کہہ دیا گیا اس میں کیا لگا ہوتا ہے؟ دونوں روایتیں جب موجود ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے جب خود کہہ دیا ہے کہ غریب ہو کے آئے سورہ نساء شریف کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ رسول آپ کے پاس آئے، جاؤ کا تیرے پاس آئے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آپ کے یہاں آ کر کے پھر اب اللہ سے بخشش چاہے۔ آج کا اسلوب دیکھ رہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا کرے،
لواجد اللہ توبہ رحیمہ بڑا اسٹارٹ سند سے بھی تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا پائیں گے. دیکھیں ترتیب اس میں کیا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے, اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر اس کے بعد کیا ہے, جَاءُوكَ, یہ رسول آپ کے پاس آئے, اور اس بات سے کیا کریں, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, آپ کے پاس آ کر کے اب اللہ سے مدد مجھے بخشش چاہے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور اس بخشش چاہنے کے بعد پھر رسول اس بخشش کا وسیلہ بن جائے, لوجد اللہ تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا فرمانے والا پائیں گے. حالانکہ آیت اگر یوں بھی ہوتی تو کوئی پریشانی نہیں تھی, ولو انہم ظلموا انفسہم فاستغفر اللہ لوجد اللہ توبہ رحیم, لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر کے اللہ سے اگر بخشش چاہے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا فرمانے والا پائیں گے. کمپلیٹ سینٹینس کمپلیٹ آئے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا, لیکن نہیں, یہی معیار و مقام دکھلانا تھا, جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, آپ کے پاس آ کر کے اب رسول اس پر اپنی گزارشات پیش کریں تو اس کی کامیاب اس کی قبولیت میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. ایک تو واقعات ہیں, اب بے پناہ واقعات ہیں, کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اسلاف کبار کی, اس سے مبارک کی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے انے کو کار بندوں کو رب کریم کے حضور وسیلہ بنا کر کے جو بات کی جاتی ہے تو اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے. ہماری گنہگار زبان صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنا جھوٹ کتنا سچ بولتے ہیں, کتنی غلیظ زبان ہے, یہ زبان رب کریم کے حضور قبولیت کا درجہ نہیں رکھ پاتی ہے. لیکن جب ہم گئے کسی کے پاس عرض کیا, سیدی دادا رحمت اللہ تعالیٰ سرکار خواجہ غیب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ, میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں رب کریم کے حضور, یہ میری گزارشات پیش کر دیجیے, اللہ نے آپ کو قبولیت کی زبان عطا فرمائی ہے کہ رب کریم میری اس ضرورت کو پوری فرما دے. طریقہ دیکھا آپ نے کیا ہے, کیا اس ولی کی زبان کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر یہ حدیث قدسی سلسلے میں آئی ہوئی ہے, اس سلسلے میں حدیث قدسی آئی ہوئی آپ کی طرف, لہذا جتنی بھی اس قسم کی آیت مبارکہ ہیں جو ولیوں پر پھٹکی جاتی ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس امت میں سب سے پہلے اس فتنے کو جس نے جگایا ہے وہ ابن تیمیہ تھا, اس نے وہ ساری آیتیں جو کفار و مشرکین پر تھیں وہ ولی کو بدلا کر کس بات کر دیا, اسی بنیاد پر اس کو سخت ترین اس سے محاذے ہوئے. حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس کے زمانے کے ہیں, کتنے محاذے ہوئے اور ہر محاذے میں ابن تیمیہ شکست کھاتا رہا, اسی بنیاد پر اس کو قرآن کی جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد جب اس نے توبہ کی اس کو نکالا گیا, نکلنے کے بعد پھر وہ اشارہ شروع کر دیا. اس قدر فاسد ذہنیت کا مالک تھا, یہ اسلام کا عقیدہ نہیں. آیا تو وارکہ میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ بتوں کے تعلق سے ولیوں کے تعلق سے ہے نا, آ ختم ہو گئی چیپٹر کو, اب اس کے بعد جلدی لیجیے, اس کے بعد ایک نئی بات یہاں شروع کی جا رہی ہے, وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا, اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے نیست کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ ذرا سے دھیان کرنا مقصود ہے, مشرکین کا ایک گروہ حضور کے پاس آیا, یہ آیت اس بالکل سیم ہی مقتوم کی آیت کریمہ گزر چکی ہے سورہ راز شریف کے اندر تیرانے والے, وہ آئے تو ان لوگوں نے حضور سے ایک فرمائش کی, یا آپ ایسا کریں یہ صفا مروہ پہاڑ جو ہے اس کو یہاں سے کھسکوا دیجیے تاکہ یہ زمین زمین کی اوپن ہو جائے اور ہم اس سے کھیتی وغیرہ کر سکیں, اور یا ایک ان پہاڑوں کو سونے کا بنوا دیجیے تب ہم آپ پر ایمان لائیں, تب ہم آپ پر ایمان لائیں. تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ اس پورا تعلق چل رہا ہے یہاں سے لے کر کے آخر تک یہاں تک, یہ اصول یہ جو یہ اس قسم کی خواہشات لے کر کے آتے ہیں اور ایمان لانے کو کنڈیشن قرار دیتے کہ اگر یہ ہو جائے تب ہم ایمان لائیں گے، اگر ہم یہ کر بھی دینا جب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اگر یہ کر بھی دینا جب بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو قرآن نے ایک ایگزامپل دیا ہے، صرف ایک ایگزامپل دے کر بھی چھوڑ دیا کہ اس سے پہلے دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، ان کا عظیم معجزہ ان کی فرمائشات کے مطابق کہ اگر واقعی تم پیغمبر ہو تو اس پتھر سے اونٹنی پیدا کراؤ،
تو ہم نے اونٹنی بنا کے دیکھا،
ہم نے اونٹنی بنائی، اور صرف اونٹنی ہی نہیں بلکہ اس اونٹنی پیدا ہوئی پتھر سے نکلی اور فوراً اس نے بچہ اور بچہ بھی فوراً بڑا، اور اس اونٹنی کی خوبی یہ تھی کہ اس اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا.
یہ معجزہ ہم نے دکھلایا
صالح کے ہاتھوں سے علیہ السلام. لیکن جانتے ہیں ابن حبیب ان لوگوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ اس وقت وہ اس پر ان پر ایمان لاتے، مزید ان لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ اونٹ کی گونچے کاٹ دی، اس کو قتل کرنے کی ناکام سازش کی اور پیغمبر پر ایمان لے جائے. تو یہ جو آپ سے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں نا، یہ صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے نہیں. ہم نے اس سے پہلے بہت ساری بستیوں کو اسی جرم اور پاداش پہ ہلاک کر دیا، اور ان من قریت الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ٹیسٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے یا اسے سب عذاب دیں گے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر انہوں نے پیغمبر کی ارشاد کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم حضور سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے ان کے زمانے تک ان کے عذاب کا حکم ہوتا تھا، لیکن ہمارے حضور کا زمانہ قیامت تک ہے، لہذا قیامت تک سے پہلے پہلے تک جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور معذبون عذابا شدیدا، سخت انہیں عذاب دیا جائے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی بعد رہے کہ انہیں عقلوں نے جھٹلایا. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی دیا آنکھیں کھولنے کو، مبصرۃ آنکھیں کھولنے کو، فظلموا بها تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو. یہ ہم نے کیوں کیا پہلے کے نبیوں کے ساتھ، اب تو ڈر جائیں. پیغمبر بڑا طاقت والا ہے، پیغمبر بڑا اوصاف والا ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، اب تو ڈر جائیں. مگر اتنا سخت کفر ان کا تھا کہ بجائے اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر دے، بجائے اس کے ان کے پیچھے ظلم کیا اور اونٹنی کی کوچے کاٹے، ان کو قتل کرنے کی ناکام سازش کی. تو اس طرح سے بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ واقعات پیش آ چکے ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ستا مروا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے یا یہ پہاڑ ہٹا کر کے، یعنی بہت ساری خواہشات ظاہر کیجیے کیا کہ وہ ہمارے پرانے سات آٹھ دس پشتوں میں جو لوگ مر چکے ہیں ان کو زندہ کر دیجیے، وہ آ کر کے اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی تم اللہ کے پیغمبر پر گزیدہ تو ہم تو ایمان لائیں گے، یہ سب کر دیجیے تو آپ پر ایمان لائیں گے. یہ کون کہتا تھا؟ یہ مشرکین مکہ کی یہ بلیفس تھے، یہ ان کی بکواس ہے پیغمبر کے حوالے سے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر کو سمجھایا کہ ان کے ان چکروں میں آپ نہ پڑیے گا، یہ ان کی بدماشیاں ہیں، کریں گے ہی جن کو کرنا. سبحان اللہ. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو، اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں پڑتی مگر بڑی سرکشی. اس میں تین باتیں بیان کی گئی. نمبر ایک، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، کہ آپ اپنے دینی دعوت میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ کیجیے. رب کریم کی قدرت ہر شخص کو محیط ہے، کوئی اس سے خارج نہیں ہے. وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہدایت نہیں پائے گا. اچھا،
رہ گئی بات یہ میرے حبیب وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، ہم نے جو خواب میں آپ کو معراج کرائی ہے یہ خواب کی بات نہیں تھی، یہ صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالے کہ دیکھیں کون آپ کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ جو حضرات معراج نبوی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حضور کی یہ معراج جسمانی نہیں روحانی تھی، خواب کی تھی، صرف عالم بیداری میں نہیں تھی، وہ اس آیت کریمہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو۔ اور جمہور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی معراج جسمانی تھی، الا فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ تو کیا خواب کسی کی آزمائش کا سبب بن سکتا ہے؟ بتائیں، خواب کسی کی آزمائش کا سبب بنے گا؟ ایک صاحب اس میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا صاحب آج ہی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں یہاں سے نیویارک گیا، پیدل 5 منٹ پہنچ گیا، پھر وہیں سے پانی سے چلتا ہوا پہل کا سے گزر گیا، اور پھر وہاں سے پیدل چلتا ہوا ڈینمارک گیا، وہاں سے پھر میں قطب شمالی کے قریب چلا گیا، اور پھر وہیں سے سینے میں چلا گیا کراچی پہنچا، اور پھر اسلام آباد جی گیا، اسلام آباد جانے کے بعد میں نے کچھ خریداری بھی کی، اور پھر فوراً واپس آ گیا 5 منٹ کے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے خواب کی چیز کیفیت کو؟ بولیے، یہ اسے خواب دیکھے جا سکتا ہے؟ خواب خواب ہوتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص بیداری اور جسمانی حالت کے اس واقعے کو بیان کرے کہ میں جگتا رہا، بیدار رہا، اور اس کے بعد میں یہاں سے نیو یارک پہنچا پیدل، وہاں سے میں بحر القاہل سے گزرتا ہوا برطانیہ گیا، لندن میں پہنچا، لندن سے میں ڈینمارک گیا، ڈینمارک سے پھر میں کیا ہوتا ہے وہ کراچی گیا، پھر اسلام آباد گیا، وہاں سے لوٹ کر کے چلایا 5 منٹ کے اندر، تو کوئی مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا۔ تو معلوم ہے کہ آزمائش خواب کی نہیں ہوتی، آزمائش جو ایگزیکٹلی فزیکل طریقے پر یا جو ہم دیکھتے ہیں اس طریقے سے جو چیز ہوتی ہے، مشاہداتی محسوسات طریقے پر آزمائش اس کی ہوتی ہے، غیر محسوس غیر مشاہداتی چیز کی آزمائش نہیں ہوتی۔ اور قرآن نے اس کو قرآن نے معراج کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو خواب کی رویت بیان کرتے تو آزمائش بالکل نہیں تھی، کسی کو انکار کرنے کیا مل جائے تھی؟ ہاں بھائی، محمد عربی نے خواب دیکھا ہے، ختم ہو گئی بات۔ آزمائش کب بنی؟ جب حضور نے فرمایا کہ میں یہاں سے اقصا گیا، اقصا سے پھر آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم تک گیا، پھر اس کے بعد میں نے اور آگے جانے کے بعد عرش تک گیا میں، عرش کے بعد پھر لام مکہ تک گیا میں، اور پھر رب کریم کے حضور حاضری دی، سورہ بقرہ شریف کی آخری آیتیں مجھ کو ادا کی گئی ہے، اور میرے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، پھر میں وہاں سے واپس آیا اور اس کے بعد اپنے کمرے گیا۔ یہ میں فزیکل طریقے پہ گیا تھا، تب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ایسا، یہ آزمائش تھی۔ فتنہ قرآن نے اسی لیے کہا الا فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش کی۔ تو جو حضرات اس آیت کریمہ کو اس دلیل پر لاتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں روحانی تھی، وہ دراصل فتنۃ للناس کے اس مفہوم پر غور نہیں کر پاتے۔ اور اس پر مہینہ چونکہ رجب ہی کے چل رہا ہے، انشاءاللہ پروگرام ہوگا، میرا شریف کا پروگرام تو یہاں ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ میں آج تاریخ ہی بتا دے رہا ہوں، 28 اکتوبر کو ہمارے ہاں جو ہے وہ میرا شریف کا پروگرام ہوگا، آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا 28 تاریخ کو، انشاءاللہ ہے نا۔ وہ اصل میں دلیل لاتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ کی حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما فقدت جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقال، واللہ میں نے حضور کے جسم کو گم ہی نہیں پایا۔ کیا کہتے ہیں کہ حضور میرے بستر پر سے میں نے گم نہیں پایا، تم کیسے کہتے ہو کہ ان کی معراج جسمانی تھی؟ سبحان اللہ، اس پر علماء محدثین نے کیا جواب دیا کہ معراج ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور سیدہ عائشہ حضور کے ہاتھ خود ہو کر کے کمائی ہیں، ہجرت کے بہت بعد آئے بات سمجھ میں، ہجرت کے بہت بعد، تو جب ہجرت کے بہت بعد آئی ہے 1.5-2 سال کے بعد، تو پھر معراج کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک کی گمشدگی کا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ جو حدیث نے فرمایا کہ واللہ ما فقدت جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا بستر سے، یہ درس حضور کی تقریباً 31 یا 13 معراجیں کرائی گئی ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن زیدوری کی کتاب مدارج جو نبوت کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور کی غالباً 13 یا 31 معراجیں نکلا فرمایا، ایک معراج جسمانی ہے اور بقیہ سب روحانی ہے، اور حضرت عائشہ جس قول کا اقرار کر رہی ہے وہ روحانی معراج کا اقرار کر رہی ہے جو ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ یہ ہے یہاں پہ واقعہ۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور شجر ملعونہ، شجر ملعونہ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم آگ کا ہے، انگاروں کا ہے، اور اس میں شجر ملعونہ ہے۔ شجر ملعونہ کہتے ہیں ناکھنی کا درخت، یا کیکٹس، یا کیکٹس جس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اسی کو بولتے ہیں شجر ملعونہ کہا جاتا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا پیسٹ وغیرہ رہتی، میں خود تعجب میں پڑ گیا کہ کھاتے کیسے ہوں گے، یعنی وہ اپنی آزمائش ہی کر لے رہے تھے پریکٹس، لائف بہتر جانے تو ہاں وہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ابو جہل نے ایک شوشہ چھوڑا، صاحب یہ کہتے ہیں کہ جہنم آگ کا ہے اور جہنم میں درخت ہوگا، یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ کیا کہا؟ جہنم تو آگ کا بالکل، اور یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں درخت ملعونہ ہے، شجر ملعونہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ کسی بھی صورت سوال کنوینس کر کے کچھ تو گمراہ کر دو لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شجر ملعونہ کی کیفیت تمہیں کیا بتا کر سکتے، جانتے ہیں کہ کیڑا ہوتا ہے اس کا نام ہے سمندل، فارسی کی لغت دیکھے گا سمندر، سمندر نہیں سمندر، وہ آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں رہتا ہے، اگر آگ سے اس کو الگ کر دیا تو مر جاتا ہے۔ جو آگ